وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مؤمن له وصلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فرد من الأسباب صدق الله مولانا الذي صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
مجھے موت بھی اپنے نبی کے شہر میں نصیب کر
حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب شہید آئے گا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ اے شہید تو کیا کرتا، مانگ کیا مانگتا؟ تو شہید آگے سے کہے گا کہ اے اللہ میں جنت نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور دوبارہ اسی طرح اپنے راستے میں قتل کرا دے اور پھر مجھے بھیج دے اور پھر مجھے اسی طرح اپنے راستے میں ذبح کر دے، اے اللہ میں دنیا میں پھر جاؤں اور پھر اسی طرح ذبح ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میرے بھائیو معلوم یہ ہوا ہے کہ شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے۔ اگر مصیبت ہوتی تو مصیبت سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی سے نہیں مانگتا کہ جائے کہ اللہ کا رسول اللہ سے شہادت مانگے۔ اللہ کا رسول یہ مصیبت کیسے مانگ سکتا ہے؟ فاروق اعظم یہ مصیبت کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرے بھائیو شہادت تو ایک نصیبہ ہے، فخر ہے، اور اس فخر پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے کہ پیغمبر بھی شہادت مانگ رہا ہے، فاروق اعظم بھی شہادت مانگ رہا ہے اور ہر انسان قیامت کے لیے شہادت سے فخر کرے گا۔ لیکن یہ بات بڑی افسوس کی ہے کہ میری شہادت جب پیغمبر کے نواسے کو ملتی ہے تو نواسہ رسول کی شہادت کی آڑ میں پیغمبر کے نواسہ رسول کی شہادت کی وجہ سے پاکستان کی حکومت بھی پریشان ہے، فوج بھی پریشان ہے، مولوی بھی پریشان ہے، ذاکر بھی پریشان ہے۔ بھائی شہادت تو ایک نعمت ہے، اس کے ملنے پر فوج والے تم کیوں پریشان ہو، پولیس والے تم کیوں پریشان ہو، چودھریوں تم کیوں پریشان ہو، امن کمیٹیاں بنا کر پورے ملک کو ڈسٹرب کر رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ شہادت تو وہ نعمت ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے مانگی، اللہ کے پیغمبر نے مانگی، فاروق اعظم نے مانگی، ہر انسان اس کی تمنا کرے گا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہی شہادت نواسہ رسول کو ملتی ہے تو اس کے لیے سارے ملک کو تم زیر غور کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے فوج کو اپنے بازاروں میں کھلاتے ہو، اس کے لیے پولیس کو پریشان کرتے ہو، اس کے لیے سارا شہر زیر زبر ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ شہادت مصیبت ہے تو پھر نبی نے کیوں مانگی؟ اگر یہ نعمت ہے تو اس کے ملنے پر کیے تم چیختے کیوں؟
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔
یہ بات بڑی سیدھی سادی ہے، کوئی آدمی اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ شہادت اللہ کا ایک عطیہ، شہادت اللہ کا ایک شہادت اللہ کا ایک عطیہ، اور اس عطیے کے ملنے پر تم رو رہے ہو، تم ماتم کر رہے ہو، تم چھڑیاں مار رہے ہو اور تم اپنا سینہ پیٹ رہے ہو اور تم پاکستان کے پورے نظام امن کو تباہ و برباد کر رہے ہو، اور کہتے یہ ہو کہ یہ نصیب یہ نعمت ہے، نعمت کے ملنے پہ ایسے اگر ہوتا ہے تو پھر مصیبت کے ملنے پر کیا ہو؟ پھر تم کرو گے کیا؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ اور پھر اتنے بڑے پاگل تم ہو گئے ہو، سیو کبھی تمہیں اس بات پر غور کرتے کہ تم اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ نواسہ رسول شہید ہوئے ہیں 10 تاریخ کو، لیکن تم رونا شروع کر دیتے ہو 1 تاریخ کو۔ بھائی نواسہ رسول شہید کب ہوئے؟ 10 کو، اور یہ رونا شروع کرتے ہیں 1 کو، اور 1 کو تو وہ شہید نہیں ہوئے، یہ رو رہے ہیں۔ 2 اور 3 کو بھی نہیں شہید ہوئے تب بھی رو رہے ہیں، 4, 5, 6, 7, 8 اور 9 کو بھی شہید نہیں ہوئے اور یہ رو رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان کا رونا 10 کی صبح کو ہوتا ہے، جب تک شہید نہیں ہوئے رو رہے ہیں، اور زور کے بعد جب وہ شہید ہوتے ہیں تو یہ رونا بند کر کے گھروں کو آ جاتے ہیں۔ بھائی بڑی قابل غور بات ہے کہ ایسا بھی کبھی دنیا میں ہوا کہ جب تک وہ شہید نہیں ہوئے رو رہے ہیں، اور جب وہ شہید ہو گئے رونا بند کر رہے ہیں، تو پھر میں تو یہی سمجھوں گا کہ کسی آدمی کی وفات ابھی نہیں ہوئی، باپ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، 80 سال عمر ہے، اس کے 5 لڑکے ہیں، سرانے بیٹھ کر رو رہے ہیں، لیکن باپ جب تک زندہ ہے وہ رو رہے ہیں، اور جب باپ فوت ہو گیا سارے چپ کر کے گھروں کو آ رہے ہیں، تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اولاد اپنے باپ سے تنگ تھی کہ جب تک مرا نہیں تھا رو رہے تھے، اور جب مر گیا یہ رونا چپ کر دیتے ہیں۔ پھر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اپنے باپ سے لوگ تنگ تھے۔ بھائی حضرت حسین جب تک شہید نہیں ہوئے یہ رو رہے، حضرت حسین جب تک شہید نہیں ہوئے گئے، اور جب شہید ہوگا رونا بند کر۔ اور اس بات پر بھی غور کرو کہ یہ روتے بھی بڑے عجیب ہیں، میں کہتا ہوں کہ رونا بھی اگر قدرتی طور پر آئے تو اور بات ہے، لیکن اگر رونے کی بجائے سینہ کوٹا جائے تو اور بات ہے۔
اور بات ہے یہ، اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتوں کو کہوں یا دو طبقوں کو کہوں سزا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ تو اب آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ آدم کو بنایا اور نبی نے اپنا خلیفہ صدیق کو بنایا. تو جس طرح اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا کہ اعلان کرنے کے باوجود آدم کو آگے کر دیا اور فرشتے سے کہا اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے تو اس کی خلافت مانی جائے، تو رسول اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ کا وہی طریقہ استعمال کر کے فرمایا کہ صحابیوں ابو بکر کو آگے کر دے اور پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہو جائے. کہ خلافت جب اللہ نے اپنی منوائی تھی تو فرشتوں کو پیچھے کیا تھا، آدم کو آگے کیا تھا، تو میں آدم ابو بکر کی خلافت منوا رہا ہوں اور ابو بکر کو آگے کر رہا ہوں اور پوری امت کو پیچھے کر رہا ہوں. لیکن جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، اس نے اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا، ان میں بڑی مشابہت تھی، ان میں بڑی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مشابہت بھی بڑی عجیب ہے کہ جو اللہ کے خلیفے کا منکر ہے نام اس کا بھی شین سے شروع ہوتا ہے اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے نام اس کا بھی شین سے شروع ہوتا ہے. نہیں، آپ کے سمجھ میں میری بات آئی. اور جو اللہ کے خلیفے کا منکر ہے نام اس کا بھی، اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے نام اس کا بھی، اور جو اللہ کے خلیفے کا منکر ہے اس کو دنیا میں اللہ نے ایک سزا دی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ساری دنیا کے حاجیوں سے کہا کہ تم حج کرنے جا رہے ہو اور جا کر اس کو پتھر مارو. جا کر اس کو وہ پتھر کیوں مارو؟ اس لیے کہ یہ میرے خلیفے کا منکر ہے. 25 لاکھ آدمی اس سفر حج کر کے آیا تو سات پتھر تین مرتبہ، تو اسی پتھر ایک حاجی مارا اور 25 لاکھ حاجیوں نے پتھر مارے اور ہر سال مار رہا. اور ساری دنیا کا سردار پیغمبر جب حج کرنے گیا تو اس نے بھی مارے، اور وہ پتھر کیوں مارے؟ اس لیے کہ اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اور سزا اللہ نے بھی پتھروں کی، تاکہ جو نبی کے خلیفے کا منکر ہوگا اس کو اس سے بڑی سزا مل سکے، پتھروں سے بھی زیادہ. تو اللہ کے خلیفے کے منکر کو سزا ملی پتھروں کی، اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو سزا ملی چھڑیوں کی. اس کو سزا ملی چھڑیوں کی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے خلیفے کا منکر ہے اس کو تو حاجی لوگ جا کر پتھر مار رہے ہیں، اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے اس کو چھری کون مارے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس کو چھری اگر پتا ہے کعبہ والے مارے تو ان پر تو پہلے میرے پرچے اور بھی بڑے ہیں، تو اور کتنے پرچے ہو جائیں گے اور تیرا بھی پینٹ لگ جائے گی اور ساری پتا کعبہ جیلوں میں چلی جائے گی اور جناب علی سارے دنیا کا سنی جو ہے چھری مارے گا تو یہ ہر سنی جیل میں چلا جائے گا. تو اے اللہ سزا تو تمہیں دینی ہے، ہمیں یہ کس مصیبت میں ڈالنے کی بات ہے کہ یہ سزا دے رہا چھریوں کی، تو کیسے سزا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے سزا دینی ہے اور میں نے اس کا انتظام ایسا کیا ہے کہ وہ تمہارے تصور کے بھی بغیر ہے، تمہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں. اے اللہ ہمارے ملک میں ہمارے بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ چاقو لے کر گزرے تو دوسرا آدمی بھاگ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور کیا کہا کہ یہ چھری یا چاقو اپنے جسم پر مارنا لے چھوٹا سا بچہ، تو ایسے ملک میں چھریوں ان کو کون مارے گا اور کیسے مارے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چھریاں ان کی اپنی ہوگی اور سینا بھی ان کا اپنا ہوگا اور وقت بھی ان کا اپنا ہوگا. اور وہ کیسے ماریں گے کہ امریکہ میں اگر لوگ اپنے آپ کو مارے تو اجتماعی خودکشی کا پرچا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی وہ پرچا ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ میں نے قانون ایسا بنایا کہ ان کو خود مجبور کر دوں گا کہ یہ پھر باقاعدہ درخواست لکھیں گے. بخد میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ہم نے فلاں چوک میں سوارا چوک ٹیکا وٹنی میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو 10 تاریخ کو چھری مارنی ہے، لہٰذا ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے اور سپاہی صحابہ والوں کو روکا جائے کہ کہیں آ کر ہمیں روک نہ دے. کوئی بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں قانون ایسا بناؤں گا کہ یہ باقاعدہ باقاعدہ درخواست لکھیں بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ہم نے فلاں چوک میں اپنے آپ کو چھڑیاں مارنی ہے تو ہمیں اجازت دی جائے، تو ڈپٹی کمشنر نے اجازت دینی ہے، اب دیکھو ڈپٹی کمشنر اجازت دے رہا ہے اور اجازت دے کر خود ان کے پاس موجود ہے اور پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ کوئی آدمی نہ کوٹھے پر کر کر دیکھے نہ کھڑے ہو کر دیکھے تاکہ ان کو چھڑیاں پڑتی ہے اور کوئی آدمی رحم کھا کر روک نہیں سکتا ہے نا کہ یار اتنا نہ مارو، تو اس کا بھی انتظام ہو گیا کہ کوئی وہاں جائے نہ، مار نہیں جتنا مار سکتے اور منہ پر بھی نہ مارے کسی کو، تو منہ کا قصور نہیں مارے اس سینے پر جس سینے میں ابو بکر کا برد بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پہ جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم کہیں بکرے کو ٹونگنے میں لگ جائے، تو موسیٰ واپس آیا تو قوم بکرے کو ٹونگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سے ناراض ہوں، تو موسیٰ نے رو کر کہا کہ اے اللہ اس قوم سے راضی ہونے کا کوئی راستہ تو بتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے کہ سب تمہیں انتقم، سب تمہیں انتقم کا مانا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارو، سب کلا رکن کو کیا مانا ہے کہ اپنے آپ کو، کیوں کہ گرہوں نے بکرے کو پوجا سزا ان کو بھی ملی اپنے آپ کو مارنے کی، اور جنہوں نے گھوڑے کو پوجا سزا ان کو بھی ملی اپنے آپ کو مارنے کی، اور ان کا سگرا نفر اصل میں ان کو جا کر ملتا۔ میرے بھائیو ایک بات اور کر کے میں اگلی بات شروع کرتا ہوں، تو جس نے اللہ نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو ایک سزا ملی چنوں کی اور دوسری سزا ملی کالے کپڑے، کون سی سزا ملی؟ اچھا اس مجمع میں پڑے رکھتے لوگ ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار کالا کپڑا کون سی سزا ہے، یہ معلوم ہے کہ بیڈ کپڑا کا ملا کالا کا ملا، اس میں کیا سزا کی بات ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ خود شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس فرعون کا ہے اور کالا لباس جہنمیوں کا ہے، کالا لباس کس کا ہے؟ جہنمیوں کا، تو اب جہنمیوں کا لباس انہوں نے پہن لیا تو آپ کہیں گے کہ چلو یار جب مریں گے تو جہنم میں جائیں گے نا، اگر ابھی پہن لیا تو کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھو آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے صبح کو کہاں جانا ہے، تو میں کہوں گی میں نے صبح 10 بجے میرے کام کیا کریں، تو آپ کہیں گے کہ یار رات 2 بجے تک تقریر کرتا رہا تو سلطان قدر پہنچے گا کروں، لیکن اگر آپ صبح 7 بجے میرے پاس آئیں اور دیکھیں کہ میں نے ہوٹل کر کے بریج کے ساتھ میں لے لیا کپڑے تبدیل کر لیے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ پہلے شک تھا کہ یہ جائے گا یا نہیں جائے گا، اب کیونکہ اس نے کپڑے بدل لیے ہیں اب یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جائے گا، اس لیے یہ بھی جہنم میں جائیں گے پتہ نہیں کب جائیں گے، عیسائی جائیں گے پتہ نہیں کب جائیں گے، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ جو کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ رہی ہے تو تم مانو یا نہ مانو یہ جا رہے ہیں، تم مانو یا نہ مانو جی تم کو جانا چاہیے نہیں چاہیے، یہ بھی تو بات ہے کہ نواسا رسول شہید ہوئے کوفے میں، کہاں سے ہوئے؟ اس بات سے آپ نے گھر جا کر بھی سوچنا کہ مکہ اور مدینہ سنیوں کا مرکز تھا، مکہ اور مدینہ اور ملک شام یزید کا مرکز تھا اور کوفہ شیعہ کا مرکز تھا، تو فین مکے میں شہید ہوتا ذمہ دار سنی ہوتے، حسین شہید ہوئے کوفہ میں اور ذمہ دار اور کئی کیسے بن گیا، شیعوں سے کہو کہ شیعے ایک بات کا جواب دو، بلایا کس نے تھا، خط کس نے لکھے تھے، اور میں شیعہ وطنی میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ الجامع الکافی شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب الجامع الکافی میں شیعہ کے امام محمد بن یعقوب کلونی نے رسول اللہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ اے حسین مجھے نظر آ رہا ہے کہ تجھے تیرے شیعہ قتل کر دیں گے، شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حسین کو شیعہ قتل کرے، ہم اس سے زیادہ تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتے جو ہر سال تمہیں 10 کو مل رہی ہے، یہ سزا مل رہی ہے نہیں، میں کہتا ہوں کہ شہادت میرے پاس نتیجے کے طور پر، اور اگر شہید ایک ہوتا تو نہ رہتا، میرے پاس تو شہیدوں کی قطار لگی ہوئی ہے، میں تو شہیدوں کا وارث ہوں، میں تو اسلام کی ساری تاریخ کو دیکھ رہا ہوں تو شہیدوں سے بھری پڑی ہے، وہ 63 کی جنگ میں لوگ شہید نہیں ہوئے، 6 ستمبر کو شہید ہوئے، راجا عزیز بٹو شہید ہوا، سرور شہید ہوا، کردار شہید ہوا، دس نمبر کا چھٹی ہوتی ہے یا نہیں؟ چھٹی جب ہوتی ہے تو تازیاں نکالتے ہیں تو سلامی دیتے ہیں محمد اللہ، اور جو پینسٹھ کی جائیں گے شہید ہوئے ان کو سلامی دیتے ہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا تازیاں نکالتے ہیں. اگر 6 ستمبر کو ہر سال ہماری حکومت اور پولیس اور کربلا حکومت کا ان کی قبروں پر جا کر سلامی دیتے ہیں ضرورت، ان کی ضرورت نواسا رسول سے بھی زیادہ تھی کہ ان کی ضرورت پر تو سلام ہو اور ان کی ضرورت پر سوچنا ہو، ان کی ضرورت پر سلام ہو اور ان کی ضرورت پر رونا ہو، سوچنا ہو، چلانا ہو، چار پہنوں کو الٹا کر کے بیٹھ جانا ہو، یہ ان کی ضرورت ہے. وہ 6 ستمبر کو پہلے تھا اگر پاکستان کی حکومت تازیاں لے کر ان کا بازار میں آ جاتی اور یہ بھی راجا جیت بھٹی کا گھوڑا علیحدہ ہوتا اور سرور شہید کا گھوڑا علیحدہ ہوتا اور کسول کے گھوڑے علیحدہ ہوتے اور پاکستان میں ہر ہر گھوڑا ہر ہر شہید کا نکلتا، تو اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے اندرا گاندھی باقی ملک پر بھی قرضہ کر لیتی، یہ طے کر قرضہ کر لیتی کہ وہ پہلے سے رو رہے ہیں وہ نئے شہید کہاں سے لائیں گے. اسلام کی تاریخ سے پہلے شہید کا کیا نام ہے؟ اسلام کی تاریخ سے آخری شہید کا کیا نام ہے؟ اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید عورت کون سی ہے؟ آخری شہید عورت کون سی ہے؟ رسول اللہ کے دور میں کتنے آدمی شہید ہوئے؟ خلفائے راشدین کے دور میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کریں. آپ کو شہیدوں کا پتہ ہے؟ کتنے شہید ہوئے میرے بھائی؟ اسلام کی تاریخ سے پہلے شہید کا نام زید ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے خاندان سے بڑا صاحبزادہ ہے، رسول اللہ کا پہلا بیٹا ہے، اسے خانہ کعبہ میں لوہے کی سلاخیں مار کر شہید کیا گیا، اس کا بھی تعزیہ نکالنا چاہیے. زید ابن ابی حالہ اسلام کی تاریخ کے آخری شہید کا نام ہے ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے، جنگ عہد میں 70 صحابی شہید ہوئے، جنگ خندق میں 13 صحابی شہید ہوئے، جنگ تبوک میں 12 صحابی شہید ہوئے، جنگ حنین میں 19 صحابی شہید ہوئے، دور مہینہ کے 6 تک صحابی شہید ہوئے، رسول اللہ کے دور نبوت میں 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے. میرے بھائی اسلام کی پہلی شہید عورت کا نام سلیہ ہے، سلیہ آخری شہید عورت کا نام آتکا ہے. میرا تو سارا دامن شہیدوں سے بھرا گیا، میرے نزدیک شہید زندہ ہے، میرے نزدیک حسین زندہ ہے، میرے نزدیک حسن زندہ ہے، میرے نزدیک علی زندہ ہے، میرے نزدیک فاروق زندہ ہے، میرے نزدیک عثمان زندہ ہے. لیکن ان شہیدوں کو دیکھو، ان کے گواہوں کو دیکھو کہ وہ شہید ممبر محراب ہے، کہ قیامت کے دن ایک ایسا شہید بھی آئے گا کہ جس کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی دے گی، مسجد نبوی ہی نہیں دے گی بلکہ پیغمبر کا محراب دے گا، نبی کا محراب ہی نہیں دے گا، پیغمبر کا مصلی دے گا، مصلی ہی نہیں دے گا بلکہ صدر کی نماز دے گی، اور صدر کی نماز ہی نہیں دے گی بلکہ 50,000 نمازیں دے گی، 50,000 نمازیں دیں گی. اور وہ شہید کہتا ہے، وہ شہید فاروق اعظم ہے، کہ قیامت کے دن پیغمبر کی مسجد کا محراب کہے گا، اے اللہ میں تیرے محمد کے سجدے کا بھی گواہ ہوں، میں فاروق اعظم کے خون کے قطرے کا بھی گواہ ہوں. تم کس کس شہید کو یاد کرو گے؟ ہر شہید کی گواہی قیامت کے دن وہ جگہ دے گی جہاں وہ شہید ہوا ہے. حضرت حسین کی شہادت کی گواہی کے لیے کربلا کا میدان آئے گا، حمزہ خلاف کے 12 ٹکڑوں کے لیے عہد کا پہاڑ آئے گا، وادہ کے شہیدوں کی گواہی کے لیے وادہ کا میدان آئے گا، اور اندلس کے شہیدوں کی گواہی کے لیے اندلس کا میدان آئے گا، اور کربلا کے شہیدوں کی گواہی کے لیے کربلا کا میدان آئے گا. لیکن میں قربان جاؤں فاروق اعظم کے اس شہادت پر کہ جس کے لیے مسجد نبوی آئے گی، محراب مصطفیٰ آئے گا، مصلی پیغمبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی. اور ایک اور شہید ہے کہ وہ مدینے کا شہید ہے، وہ 40 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہے، اور وہ پانی اور بھوک سے پیاسا شہید ہے. 25 دن کے بعد علی نے پوچھا بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو، تو اس عثمان غنی نے کہا تھا کہ لوگ بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں. کیسا عظیم انسان ہے، وہ 40 دن بھوکا پیاسا رکھے شہید کر دیا گیا، میرے دامن میں تو یہ بھی شہید ہے، اس کو بھی تو دیکھو، یہ بڑی بےدردی سے جمع کر دیا گیا، جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، 82 سال کا انسان تھا، بوڑھا انسان تھا، خوبصورت چہرے والا انسان تھا، شکایت داری والا انسان تھا، جس نے ساری زندگی اپنے ملازم کو بھی اس نہیں کہا تھا، وہ انسان تھا جس نے ساری زندگی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا تھا، جس نے غسل خانے میں بھی کبھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس کے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اس عثمان کو دیکھو، اس کی عظمت کو تو دیکھو کہ وہ عثمان غنی ہے، وہ کتنا عظیم انسان ہے کہ صدیق کے اکبر کے دور میں جب قحط پڑتا ہے تو وہ عثمان غنی کیسی قیاد کرتا ہے، قحط پڑا ہے، لوگ آئے ہیں کبھی بکا ہمیں اجازت دو ہم مدینہ چھوڑ دیں، صدیق نے سنایا آج میں اللہ کے دروازے پہ رہوں گا، کہ اللہ مدینے والے لوگ جا رہے ہیں، یہ مدینہ میرا نہیں ہے، یہ محمد کا مدینہ ہے، یہ پیغمبر کا مدینہ ہے، صدیق نے یہ دعا مانگی، صحابہ تارے مار کر رونے لگے، نماز جمعہ کے بعد دیکھا کہ ملک شام کی طرف سے اونٹوں کی کٹائیں آ رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سارا مدینہ 12 سے اونٹوں سے بھر گیا ہے اور غلہ آ گیا ہے، شام کو لوگوں نے پوچھا یہ غلہ کس کا ہے، پتا چلا یہ عثمان غنی کا ہے، لوگ سارے مل کر عثمان کے پاس گئے اور عثمان غنی کہ پیغمبر کی دو بیٹیوں کا وارث رہا ہے، کہ نبی کا صحابی رہا ہے، کہ شراکت حیا کا پیغام دے رہا ہے، عثمان یہ سارا غلہ ہمارے ہاتھوں میں فروخت کر دو، ہم اس کو سارا غلے کو سرا کو مدینہ کے لوگوں میں سستے بھائی بھیج دیں گے، اگر عثمان نے فرمایا کہ مجھے کتنا مناسب دے دے، انہوں نے کہا کہ 10 درم من کے ساتھ، 40 درم من کے حساب سے اگر گندم مدینہ کے شام سے ملی ہے تو مجھے کتنا مناسب دے دے، انہوں نے کہا 40 درم پر 10 درم دیں گے، عثمان غنی نے سمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، انہوں نے کہا 20 درم دیں گے، عثمان نے سمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، انہوں نے کہا 30 درم دیں گے، عثمان نے سمایا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، انہوں نے کہا 40 سے 40 دے دیں گے، عثمان نے سمایا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، مدینہ کے بپاریوں نے کہا کہ بپاری تو مدینے سے ہم ہیں اور آرتی تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ کون کتنے منافع دے گا عثمان غنی، اگر عثمان نے سمایا وہ پاگل منافع دے رہا ہے کہ 10 گنا دنیا میں دیتا ہے 70 گنا آخرت میں دیتا ہے، میرے بھائیوں اس حقیقت سے غور کرو، یہ کیسی عجیب غریب حیثیت ہے کہ عثمان غنی نے 1200 اونٹ غلے کے لبے لگائے خراب کر دی، 1200 اور حضرت حسن فرماتے ہیں یہ خاص الوداع بننے ہارا نے حافظ عبادت کے روپ میں پتلی میں نکل دیا ہے کہ جس سے حضرت عثمان نے خیرات کی ہے، نہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے رات کے بعد میں اپنے نانا سے زیارت کی، میں نے ساری زندگی رسول اللہ کو اتنا کچھ قریب دیکھا تھا، حضور چھوٹی گھوڑے پہ سوار تھے اور بڑی تیزی سے جا رہے تھے، اور میں نے راستے میں لگام پکڑ کے کہا نانا جی کدھر جاتے ہو، میری بات کرو، حضور نے فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، کہاں جاتے ہو، تو پھر حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ عثمان غنی نے سڑک پر آج اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ سارے پانچ پر اس کا چرچا، آج اس خراب کا سارے عرب سے چرچا ہو رہا ہے اور میں آج خوشی محسوس کرتا ہوں، اور مجھے جلدی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دن کے ساتھ عثمان کا نکاح کرنا ہے، میں جلدی کہوں کہ عثمان غنی کے نکاح کی محفل اور اسی میں شرکت کر سکوں، یہ ساری دنیا کا پیغام بڑھ ہے، لیکن پھر اس عثمان غنی کو تم نہیں دیکھتے ہو کہ بس 37 دن پانی سے بند رہا، 40 دن پانی بند رہا، 37 دنوں کے بعد عثمان غنی مکان کی چھت سے کھڑے ہو گئے، بھائی تم مجھے پہچانتے ہو، مجھے پہچانتے ہیں، میں کہوں میں وہ عثمان ہوں جس کے نکاح میں رسول اللہ نے دو بیٹیاں دی، میں وہ عثمان ہوں جس نے رسول اللہ کے لیے قطاریں لگا دی تھی، بھائی میں تم سے بھی نہیں مانگتا، جو پورا پانی کا میں نے وقت کیا تھا پیسے دے کر، اسی سے دو کپڑے آج پانی کے پینے کی مجھے اجازت نہیں دیتے، جو میں نے مسجد مدی کی جگہ خرید کر وقت تھی، اسی سے آج تم اسی سے تم مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، لالگن کا خبردار، ہم چاہتے ہیں تم استعفیٰ دے دو، خلافت چھوڑ دو، عثمان غنی نے سنایا مجھے رسول اللہ کرتے ہیں، نبی نے سنایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی تمیز پہنائے گا، بارے کہیں گے تمہیں سکار دو، اور عثمان اگر تم نے میرے سے پہلے تک خلافت چھوڑ دی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، اگر تو عثمان غنی مایوس کے مکان کے سخت نیچے چلے گئے، لائلہ کا تین ایک دن اور گزر گیا، پھر ایک دن گزر گیا، 40 دن گزر گئے، آخری رات ہے شہادت کی، تحجد کے وقت عثمان غنی اٹھ بیٹھے، فرمایا نائلہ جلدی کرو میرا پجامہ لاؤ، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، حضرت نائلہ سناتی ہے میری چیخن سے گئی، میں نے کہا سمیر نہیں آپ کا دشمن کچھ بگاڑ سکتے، حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ تو کیا کہتی ہے، ابھی بعد میں مجھے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، ابھی نے فرمایا عثمان یہ روزہ تمہیں 40 دن پر رکھا ہوا ہے، آج ہے جو کوثر کا خدا نے اس کی سائی کا انتظام کر رکھا، صبح کا وقت ہے 10 بجے کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، عثمان غنی اس شہادت کا تاجدار ہے، اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم شہید ہے، اس شہید کو تو دیکھو، اس کی عظمت کو تو دیکھو، میں اگلی بات بھی کروں گا، میں آگے بھی چلنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ تو کیجیے، اس شہادت کو میں کیسے بھول جاؤں، صبح 10 بجے کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، روزے کی حالت ہے، ایک بالی دیوار خراب کر اندر داخل ہوا، اس نے عثمان غنی کی داری پکڑ لی، عثمان نے اس کا چہرہ دیکھا، شرم سے پیچھے ہٹ گیا، ایک اور بالی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پر پھینک دیا، ایک اور بالی آگے آیا، اس نے چہرے کی لاٹھی لے کر عثمان غنی کے سر سے ماری، میرے کی لاٹھی سے خون کا فوارا جاری ہو گیا، سارا خون قرآن کے صفحات سے گر گیا، جس قرآن نے شہادت کے گواہی دینے سے پہلا ستارہ ہے، اسلام کے خون کے قطرے قرآن کر گئے ہیں، تو دوسرا آبادی پانچواں آبادی آگے بڑھا، اس نے اسلام علی کے سینے میں ایک ہنگر تلاش کر دیا، ہر کو نایا کنڈی میں کٹ کر زمین کرنے پڑے، ایک اور باغی آگے آیا، اس نے اسلام علی کا باغی پکڑا، شہید ہو جانے کے بعد اس کو انقلاب سے گھسیٹا، مکان کے سنگ میں پورا کٹ کر ڈال دیا اور سب پر کھڑے ہو کر ایران کیا، خبردار کو اسلام کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، تو اسلام کو قتل نہیں دے سکتا، تو اسلام کو قبرستان نہیں لگا سکتا، میرے بھائیوں نے جمعہ کا دن تھا، آج جمعہ کے دن بچے نبی کے اعلان کی آواز نہیں آئی، سب کو کتنا لگا پتھر کا بچہ اٹھا کر مجموعی کے چہرے پہ ڈال دیا، میرے بھائیوں کی عورت کا قانون سو جائے، اس کا باپ آتا ہے بیٹی کے سر کے ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی طرح سے بھاگ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے لائق ہیں، لیکن آج نائلہ کے چوبیس گھنٹے گزر گئے، مدینہ کی گلیوں سے کوئی نائلہ کو تسلی دینے والا نہیں، صبح دس بجے کا وقت ہے، اگر تو اسمان اپنی کلاس کے اگر تو لائلہ بیٹھی ہے، بھائیوں نے کہا دروازہ نہیں اٹھا سکتے، اگر تو لائلہ بیٹھی آنکھ باہر رہی ہے، زبردستی کا آدمی نے دروازہ توڑا، اندر داخل ہوا، اسمان اپنی کے چہرے سے کہیں جا کر چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماشا اسمان کے چہرے سے مارا، ارے کوئی نائلہ کی چیٹ نکل گئی، چوبیس دن بچے گزر گئے، تین دن گزرے تو پرم والا پران کی بیوی ام حبیبہ، شیر علی معاویہ کی بہن ام حبیبہ، عثمان غنی کی ستادار بہن ام حبیبہ سے رہنا گیا، روتی ہوئی بچے کے مدی کی تین میں سے کر گئی اور کہا تھا یہ آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوی سب سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی، میں جنازہ اٹھاؤں گی، اب وہ ہرایا کرتے ہیں نبی کی بیوہ بازار میں آ جاتی، آسمانوں سے پتھر برستے، زمین پھٹ جاتی، چاہے تو اب ام حبیبہ کی دھمکی کے بعد بھائیوں نے کہا آپ کا جنازہ اٹھا سکتی ہے، چار آدمیوں سے پانچواں آدمی نہیں جا سکتا، نماز عشق کے بعد جنازہ تیار کیا گیا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن طلحہ جنازہ اٹھا رہے ہیں، حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے، آئے رات کا وقت ہے جب جنازہ رسول اللہ کے قبر کے قریب پہنچا، کعبہ بن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا، یہ مرثیہ حضرت نائلہ بن ابن کثیر نے الوداع النہار میں نقل کیا ہے، 120 اشعار کا مرثیہ ہے، کعبہ اپنی ماں اپنے باپ مالک سے کہتا ہے کہ ایک آپ کے اپنے باپ مالک کی موت سے کیوں لیتا، کہ مالک کی موت سے رہتا ہے تو عثمان کی شہادت سے کیوں، جس کی شہادت سے پہاڑوں میں جنگ رہا، جس کی شہادت سے سمندر کا پانی پھیل گیا، جس کی شہادت سے ساری کائنات رہے، جب جنازہ سمندر دروازے کے قریب پہنچا تو ہاتھ فقادی سے آواز آئی، صحابہ نے جنازہ رکھ دیا، نبی کا روزہ سامنے تھا، ہاتھ فقادی سے آواز آئی، اے لوگوں کے سونے والے سمندر ذرا اپنا چہرہ قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مضمون کو تو دیکھ لے، کب اس کو جتنے بات دی گئے سینے پہ بیٹھ لیں جس کو نکالے دی تھی، آج جو تیرے شہر کے گلیوں میں اتنا مضمون ہے کہ اس کے جنازے سے میں پانچواں آدمی شریک نہیں ہو سکتا، میرے بھائی میری ساری تعریف ان شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، حسن فرماتے ہیں کہ رات کے بعد میں نے نانا کی زیارت کی، میں نے زندگی میں کبھی آتا پریشان اپنے نانا کو نہیں دیکھا تھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ پر پریشان ہے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، پیغمبر کی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر کھڑے ہیں، میں نے دیکھا کہ بکر کشید جائے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، پھر میں نے دیکھا عمر آئے تو ابھی بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اسمان عمر آئے ان کے ہاتھوں میں سر پکڑا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ان دشمنوں سے پوچھتے کہ کس جرم میں اسمان کو ذبح کیا گیا، میرے بھائی ہمیں تو حسن سناتے تھے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایسے یہاں بھی کانپنے لگا اور آسمانوں سے زمین کی طرف خون کا اس کا نالا بہا دیا گیا، اس مدینے کے مضمون کی مضمونیت کے لیے گھومتے اور پھر یہ گاڑیاں پرمبر کے دوہرے دماغ کو آج پاکستان میں دی گئی، ان گاڑیوں کو بھی دیکھا، میرے بھائیو 82 سال کا بڑا انسان، قرآن لکھنے والا انسان، قرآن کو شہید ہونے والا انسان، قرآن کی تلاش کرنے والا انسان، قرآن کا حافظ انسان، قرآن کا کافر انسان، اس کی عظمت کا اتنا اعلان ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، خمینی کی خمینی کا فوٹو کتاب کا ہے، اس کتاب میں خمینی نے پیغمبر کو اس دہرے دماغ عثمان غنی سے لکھا ہے، نعوذ باللہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا کہ جس خدا نے عثمان جیسے بدکناش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا،
یہ ہے تمہارا باپ خمینی، 107 صفحے پہ رسول اللہ کے دامات کو گالی دی ہے، ہمیں نصیحت سمے رہنے میں ان کو پورے چوٹ دو تاجرو سیاست دم ہو آؤ، دل کے مکانوں میں تمہاری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے دماغ کو شریف کہلائیں اور رسول اللہ کا دماغ اور دماغ کہلائیں، یہ پیغمبر کا پہلا دماغ 1400 سال کے بعد پورے ملک میں اتنا مظلوم ٹھہرا،
کہ اس کو بدتماش لکھ کر سنوں میں یہ کتاب پاکستان کے کالجوں اور سکولوں میں تقسیم کی اور اس کے علاوہ ایک میں دوسری کتاب ہے توجہ سے کتاب کا نام ہے قول مقبول غلام حسین مدنی مجموع ایران کا تجربہ شیعہ کا دلو قول مقبول کے ایک فرقہ کی سفر سے کیسا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ پاس ہو گئی تو تمہارے بنے نمبر کا حالت میں ہم دیکھ رہی تھی چیتا بکلو کے سنیے تمہاری ماں سمجھے تمہاری بیٹی کے لیے تمہاری بہن کے لیے یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا یہ لفظ پیغمبر کے بڑے بابات عثمان غنی کے لیے شیعہ نے استعمال کیا ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم نے اس لطیفے کی مذمت کی اور ہمیں کہتے ہوئے یہ تشدد کرتا یہ ذاتی بک ہم ذاتی بک ہماری اس گفتگو سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ابھی بکر کو کافر نہیں کھا جائے تو لا اینڈ آرڈر نہیں پیدا ہوا ابھی بکر کو مان بہن کی گالی دی جائے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اس مینے غریب کو گالی دی جائے تو امن و امن خراب نہیں ہوتا اس کاری کے آدمی کو مان بہن کی گالی دی جائے تو امن و امن خراب نہیں ہوتا امن و امن خراب ہوتا ہے اگر ہم جاویلا کریں اگر ہم چیخے پکار کریں اگر اپنے موقف کا اظہار کریں پیغمبر کے نواسے کی شہادت کی آڑ میں شیعہ نے پورے ملک میں جلوس نکال کر سنیے کے دباؤ میں سنیے کی دکانوں پہ سنیے کے مکانوں کے سامنے خندر لگا کر جلوس نکال کر صحابہ کو گالی دے کر صحابہ کے پرلا بول کر پھر بھی تم کہنے سکتے ہو کہ ہم جاتی کرتے ہیں شیعہ پہلی مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا پہلی مرتبہ کہ یکم محرم سے جلوس نکالا جائے اور کیا کراچی سے پشاور تک اتنا بڑا جلوس نکلا ہے کہ ایران کی ساری حکومت لڑک گئی ہے یہ پہلی مرتبہ لیکن آئندہ تم دیکھو گے کہ یا تو حکومت یکم سے چھٹی کر دے گی یا پاکستان کی تاریخ سے بڑے جلوس یکم محرم پر نکلے گی میرے بھائیو سنی کبھی تشدد پسند نہیں ہو سکتا میری بات کو غور سنا کبھی مسلمان پہلے سنت کا ترجمان کبھی تشدد نہیں کر سکتا آپ کہیں گے کیسے میرا طلب کی میرا دعویٰ تو سنو کہ میرا عقیدہ ہے کہ ابو بکر میرے سر کا تاج ہے فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے عثمان غنی میرے سر کا تاج ہے علی المرتضیٰ میرے سر کا تاج ہے حسن حسین میرے سر کا تاج ہے فاطمۃ الزہرا میری عقیدت کی مرکز ہے ٹھیک ہے عائشہ میری عقیدت کی آواز گاہ ہے یہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور میرے نزدیک رسول اللہ کے 144,000 سارے صحابہ جنتی ہیں سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں جب میرے نزدیک سارے صحابہ اور اہل بیت اور خاندان نبوت عظمت والا ہے تو میری طرف سے لڑائی کیسے ہوگی بتاؤ تو سر کیسے لڑائی ہوگی میں کہتا ہوں کہ جو صدیق کو برا کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے جو علی کو برا کرتا ہے وہ بھی کہتا میرے نزدیک جو فاروق اعظم کو گالی دے گا وہ بھی لانتی ہے جو حسین کو گالی دے گا وہ بھی لانتی ہے میرے نزدیک جو عائشہ کو برا کہے گا وہ بھی جہنمی ہے جو فاطمہ کو برا کہے گا وہ بھی جہنمی ہے جب میرا یہ عقیدہ ہے تو لڑائی میری طرف سے کیسے لڑائی اس وقت ہوگی تو جب کوئی بدماش یہ کہے کہ 5 بچے سے باقی کافر ہے علی سچا ہے عمر کافر ہے حسین سچا ہے عثمان کافر ہے حسن سچا ہے ابو بکر کافر ہے لڑائی ہو گئی نہیں ہو گئی تو لڑائی کا ایجاد کرنے والا شیعہ ہے یا سنی ہے تو مسلمان کی طرف سے تو لڑائی ہو نہیں سکتی مسلمانوں کے نزدیک تو سارے عزت کی جگہ پر میں ابو بکر کو امام کہتا ہوں یہ میرا قصور ہے میرا یہ قصور ہے کہ میں صدیق کو پہلے نمبر پر مانتا ہوں، اگر یہ میرا قصور ہے تو یہی قصور تو 1400 سال پہلے علی المرتضیٰ نے کیا. میں کہتا ہوں فاروق اعظم دوسرا خلیفہ پیغمبر کا، میں نے کہا مجھ سے پہلے تو علی نے کہا، عثمان تیسرا خلیفہ ہے مجھ سے پہلے عثمان غنی نے کہا، حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے بلند آباد نہیں کی، حضرت حسین نے نواسا رکھتے ہیں یزید کو غلط سمجھا بیعت نہیں کی، یزید کو بیعت تو یزید کے ہاتھ پر نبی کے نواسے کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کے خلافت صحیح، اس لیے تو یزید غلط ہے نواسا بیعت نہیں کرتا، ابو بکر غلط ہے تو علی نے بیعت کیوں کی. میری گفتگو کا جواب دو کہ مراسا رسول یزید کو غلط سمجھتا ہے بیعت نہیں کرتا، اگر ابو بکر غلط ہے تو ابو علی بیعت کیوں کرتا ہے، عمر غلط ہے علی بیعت کیوں کرتا ہے، عثمان غلط ہے علی بیعت کیوں کرتا ہے، معاویہ غلط ہے تو حسین اور حسن بیعت کیوں کرتا ہے، اور ابو بکر 2 سال امام رہا، علی خاموش رہا 10 سال تک، فاروق اعظم امام رہا علی خاموش رہا بلکہ مقتدی بنا رہا، 12 سال تک عثمان غنی خلیفہ رہا، 12 سال تک علی مقتدی بنا رہا، 20 سال تک علی معاویہ خلیفہ رہا، حسین خاموش رہا، جب معاویہ علی معاویہ کے بعد یزید تخت پہ آیا تو یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے نواسا رسول میدان میں آ گیا، نواسا رسول نے بیعت نہیں کی ہے، بتاؤ نواسا رسول یزید کے معاملے میں چپ نہیں کرتا ہے، معاویہ کے معاملے میں خاموش کیوں رہتا ہے، ابو بکر کے معاملے میں خاموش کیوں رہتا ہے، عمر عثمان کے معاملے میں خاموش کیوں رہتا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نواسا رسول ابو بکر کی خلافت کو سچ مانتا ہے، علی سچ مانتا ہے، عمر کو مانتا ہے، عثمان کو مانتا ہے، معاوضہ کو مانتا ہے، اور شیعہ نہیں مانتا تو توجہ کیجیے، میرا دعویٰ سنیے، میرا مقتدا سنیے، توجہ کہ علی المرتضیٰ 2 سال تک صدیق کے پیچھے نماز پڑھتا رہا اور عمر کے پیچھے 10 سال تک نماز پڑھتا رہا، صرف علی نہیں حسین بھی حسن بھی عباس بھی سارا خاندان نبوت فاروق اعظم کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی، عثمان غنی کے پیچھے 12 سال نماز پڑھی، 24 سال تک سارا خاندان نبوت اور سارے صلاح کو امام کہتا رہا، سوچنا کرتا رہا، مقتدا کہتا رہا، اور پھر 20 سال تک حسن حسین علی المعاویہ کو امام کہتے رہے، اگر حسین نے صدیق کو مانا ہے ہم نے بھی مانا ہے، حسین نے عمر کو مانا ہم نے بھی مانا، حسین نے عثمان کو مانا ہم نے بھی مانا، معلوم ہوا کہ تمہارا تعلق نہ حسین سے ہے نہ صدیق سے ہے نہ علی سے ہے نہ فاروق سے ہے نہ علی سے ہے نہ عثمان سے ہے، جس طرح تم صدیق کے دشمن ہو اسی طرح فاروق کے دشمن ہو، اگر خمینی کے بطور صدیق کو کا بتا جائے تو بتاؤ 24 سال تک جو نمازیں علی نے صدیق عمر عثمان کے پیچھے پڑی نمازوں کا کیا بنے گا؟ سارے خاندان نبوت میں کون سا خلافت کے پیچھے پڑی ہیں ان کا کیا بنے گا اگر میں خمینی کی بات مانوں؟ خمینی نے کہا ابو بکر کافر، خمینی نے کہا فاروق اعظم کافر، اسی میری کہ میرے سامنے کی کتاب کچھ دے سات 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر زندگی تھا، ایسے کفر کے بعد، ایسی بدماشی کے بعد، ایسی عیاری کے بعد بھی قصور میرا ہے شیعہ کا نہیں ہے. میں ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں چیچا وطنی کے مسلمانوں، پاکستان کی 45 سالہ تاریخ ایک سنی عالم بتاؤ، کوئی شیعہ ایک سنی عالم بتائے کہ جس نے 45 سال کی تاریخ میں حضرت علی کے خلاف کوئی کتاب لکھی، حضرت حسین کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو کسی سنی عالم نے، حضرت فاطمہ کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، حضرت عباس کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، اور 45 سالہ تاریخ میں شیعہ نے ابو بکر عمر عثمان اور تمام صحابہ کے خلاف 350 کتابیں لکھی، اور 350 کتابوں میں 2000 نسخہ پڑے تو 7 لاکھ نسخہ جاتا ہے، 7 لاکھ کتابیں پیغمبر کے صحابہ کے خلاف شیعہ نے چھاپی، تقریر کار ہم ہیں، کتابیں صحابہ کے خلاف شیعہ لکھیں تقریر کار ہم ہیں، صدر غلام اسحاق خان ماشاء اللہ ہر حکومت جسے تھے قانون بنایا کہ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو 10 سال سزا ہوگی. قانون بنایا یا نہیں بنایا؟ بابا جی، اے بابا جی، یہ کوئی قانون بنایا تمہیں؟ فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں پتا ہے تمہیں؟ میں 6 مہینے پہلے بابا جی سے ملاقات ہوئی اسلام آباد. میں نے یہ شیعہ کی کتابیں دکھائی تو بابا جی نے جواب میں کہا کافر تو ہیں لیکن یہ کافر کافر کا نعرہ نہ لگاؤ. میں نے کہا بابا جی یہ دیکھو ابو بکر کو کافر لکھا ہے شیعہ نے. کہتا کافر تو ہیں لیکن یہ کافر کافر کا نعرہ نہ لگا. میں نے کہا تھوڑا سا وقت ٹھہرو، تم بھی کہو گے کافر کافر شیعہ کافر. تھوڑا سا وقت بابا جی کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلانے والے کو کتنے سزا؟ فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر کو جو کافر کہتا ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہے. جو عثمان غنی کو کافر کہتا ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہے. تم سپاہی صحابہ کو کچلنے کے لیے جو استعمال اس طرح کرتے ہو. غلام شاہ خان، اس آرڈیننس سے پہلے تمہیں ایک اور آرڈیننس بنانا ہوگا کہ جو فاروق اعظم کو گالی دے گا اس کے لیے عمر قید کی سزا ہو. یہ قانون بنانا پڑے گا کہ جو آج شخص صدیقہ کو گالی دیتا ہے اسے سزائے موت ہوگی. تمہیں یہ قانون بنانا ہوگا، یہ آرڈیننس جاری کرنا ہوگا کہ تمہیں کہ جو شخص پیغمبر کے صحابہ کو بھاگے گا اسے عمر قید یا سزائے موت دی جائے گی. یہ آرڈیننس پہلے بناؤ گے تو فرقہ واریت کا آرڈیننس مانیں گے، ورنہ تمہارے اس آرڈیننس کو پاؤں کی ٹھوکر سے ایسے اڑائیں گے جیسے چکل میدان میں فٹبال کو اڑایا جاتا ہے. مذاق کے پاکستان کے، پاکستان میں شیعہ کا حق ہے، ابو بکر کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اپنے پچھلے دنوں اخبارات میں اپیلے آپ اتحاد بین المسلمین کرو، اوقات کے مولوی، اوقات کے علماء اکرام، میں تمہیں قابل احترام سمجھتا ہوں لیکن میری بات سن لو. سیاست دانوں، مولویوں، پورے اتحاد بین المسلمین کے ٹھیکے دارو، امن کلیسیوں کے دائیوں، شیعوں کو سر پہ دکھانے کے لیے ہمیں امن کا درس دینے والے اور شیعہ کے دلدل اور گھوڑوں کی لیب چاٹنے والے چودھریوں، تم مجبوری نواز شریف کی ہے، ہمیں مجبوری گنبد خضرا کی ہے. تو کبھی دربار میں کوئی کم جانا پڑا کرنا بھی نہیں کرنا، لیکن سارے علماء ایک جیسے نہیں ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں. اور خاص کے اندر بھی بڑے بڑے گرت والے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہی مراد وہ لوگ جو ایران کے ٹکٹ پر ایران کا دورہ کرتے ہیں، ایران کے ٹکٹ پر حج کر کے آتے ہیں، ایران انقلاب کی تعریف کرتے ہیں. تم ایران کے انقلاب کو شیعہ انقلاب کہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ایران کے انقلاب کو خمینی انقلاب کہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ایران کے انقلاب کو صدائیت کا انقلاب کہو کوئی اعتراض نہیں. جب ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہو گے ہم تم سے ٹکرائیں گے. جس بدماش نے ابو بکر کو کافر لکھا ہے اس کے انقلاب کو میں محمد کا انقلاب نہیں مان سکتا. جس بے ایمان نے فاروق اعظم کو کافر لکھا ہے، عثمان غنی کو بدکناس لکھا ہے، اس کے انقلاب کو میں چنگیزیت کہہ سکتا ہوں، اس کے انقلاب کو میں شداب کا عزم کہہ سکتا ہوں، اس کے انقلاب کو میں راسدیت کے مدے کا میدان کہہ سکتا ہوں، میں اسلام کا انقلاب نہیں مان سکتا. آپ مان سکتے ہو؟ میرے بھائیو، سپاہ صحابہ کی لڑائی کفر کے خلاف ہے، کسی مسلمان کے خلاف نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کافر کافر کا نعرہ نہیں ٹھیک، تو ان سے میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ میرے پر تو اونٹ ماری ہے ایک آدمی نے، میرے پر تو اونٹ لگی ہے، میں کٹی باندھتا ہوں، واویلا کرتا ہوں، ہائے ہائے کرتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں ہائے ہائے نہ کرے، پھر والی پھیلتی ہے، جیسا اونٹ ماری ہے اس کو نہیں پوچھتے ہو، جو اونٹ لگنے پر واویلا کرتا ہے اس سے کہتے ہیں واویلا بھی نہ کرو، ابو بکر کو کافر کہا گیا ہے، میرے سر پہ اونٹ ماری گئی، فاروق اعظم کو کافر کہا گیا ہے، میرے سر پہ اونٹ ماری گئی، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ، خدا کی قسم ماں بہن کی گالیاں کتابوں میں ابو بکر عمر کو شیعہ میں لکھی، یہ میری کتاب ہے، یہ کتاب ہے میرے سامنے، میرے ہاتھ میں، اسی کالے مقبول میں عثمان غنی کو ماں بہن کی گالی دی ہے شیعہ نے، ہم سے کیا توقع رکھو گے، نرمی کی توقع رکھو گے، جب یہ کتاب چھپ کر آئی مولانا حق نواز ساری رات یہ کتاب پڑھ کر روتا ہے، اور اگلے دن کبھی والا تو ایک جلسے میں میرے قائد نے رو کر کہا اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر، اسلام آباد کے انٹرنیشنل کانفرنس کے بعد گروہ اچھی ہوتی ہے، آپ تہران کا ریڈیو سنیں، تہران روڈ ریڈیو شام کو روزانہ کرتا ہے، یہ درشک وردوں کی تنظیم ہے، سپاہ صحابہ ابھی کسی پرسپر نے کہا کہ جنگ میں جو پانچ آدمی مرے ہیں دہشت گردوں کے سرگنا زیادہ مان فاروقی کو اس قتل کے کیس میں ملوث کیا جائے، کیا طبی کیا طبی کا شور قتل کے کیس میں ملوث کیا جائے، اور ہم تو خود ذبح ہونے کو تیار ہیں، ابو بکر کی عزت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی دین کے لیے، اگر سپاہ صحابہ کی تاریخ کرسی کی ہوتی ختم ہو جاتی، شہرت کی ہوتی مٹ جاتی، مولانا حق نواز شہید ہوئے، اگر تاریخ چدراہٹ کی ہوتی مٹ جاتی، اشارے کاسمی شہید ہوئے، تاریخ چدراہٹ کی ہوتی مٹ جاتی، مولانا عبدالصمد شہید ہوئے، تاریخ دنیا داری کی ہوتی مٹ جاتی، کاری یہ سب کو قتل کیا گیا، تاریخ چدراہٹ کی ہوتی مٹ جاتی، 26 جنازے کم بتے ہم نے اٹھائے ہیں اس سال، تاریخ چدراہٹ کی ہوتی مٹ جاتی، مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، میں ہر سنگ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے یقین ہو کہ میں گھر سے نکلتا ہوں کہ واپس میں جاؤں گا یا میرا جنازہ جائے گا، لیکن میرے بھائیو اس کے باوجود میں ایک ایک دروازے پر، ایک ایک بتی پر، ایک ایک شہر میں صدیق کی عزت کے لیے واویلا کرنا، چیخنا، چلانا، اپنا مذہبی فریدا سمجھتا ہوں، موت ہسپتال میں آ سکتی ہے، موت ایکسیڈنٹ میں آ سکتی ہے، موت شوگر کی بیماری سے آ سکتی ہے، موت بناسی سے آ سکتی ہے، موت بازار میں آ سکتی ہے، موت تحریر کاری سے آ سکتی ہے، لیکن اگر میری موت عائشہ کی عزت کے لیے آئے، فاروق کی ناموس کے لیے آئے، صدیق کی عزت کے لیے آئے، عثمان کی عزت کے لیے آئے، اس سے بڑی کوئی ثابت نہیں، مجھے پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس ان 12 گاڑیوں کے نام ہے جو پورے پنجاب قتل کرنے کے لیے تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے نمبر دیے، گاڑیوں کے نام دیے، گاڑیوں کا رنگ بتایا، لیکن وہ حکومت ان کو پکڑنے میں بے بس ہے، نمبر دیکھتے ہو، گاڑیاں دیکھتے ہو، رنگ دیکھتے ہو، ان کے پکڑنے میں بے بس نظر آتے ہو، حکمرانوں یہ بات یاد رکھو، اگر تمہارے ذہن میں ہوگا کہ فاروق کی قتل ہو کر یہ مشن بند ہو جائے گا، یاد رکھو حق نواز کے مشن نے اس کے خون میں اس مشن کو محمود لگائی ہے، ہم ختم ہوں گے تو یہ کام ایسا بنے گا کہ رات جی اب کو اس ملک میں نہ دفن ملے گا نہ قتل ملے گا، صادق نقوی کہتا ہے کہ ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، تو میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں، میری پیشکش کیوں نہیں مانتے، آج کل جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، اگر شیعہ اندر جا کر پوچھے کیا مانتے ہیں تو کہتے ہیں مناسب مانتے ہیں، اور اگر مسلمان کہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن مسلمان کا لفظ شیعہ کے ہاں منافق کو کہتے ہیں، یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، شیعہ کے ہاں مسلمان منافق ہوتا ہے، اور مومن صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے، کی یاد ہے، وہ ہم سب کو جب کہتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہیں، ضرور منافق اور اپنے آپ کو مومن کہیں گے، اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے بھائی میری بات کہیے۔ شیعہ کا تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بات ساری ختم ہو گئی۔ ایران کا صدر خان نائی اور پاکستان کا صادق لکڑی اعلان کرے کہ خمینی نے جو ابو بکر عمر کو اپنی کتابوں میں کافر لکھا ہے، خمینی کا یہ نقطہ نظر اسلام کے خلاف ہے، اور جو شخص صحابہ کو برا کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صحابہ کی گستاخی اسلام کے اندر جرم ہے، یہ اعلان کر دے ہماری لڑائی ختم۔ ٹھیک ہے کہ خامنائی اعلان کرے کہ خمینی نے جو کچھ لکھا غلط لکھا، اعلان کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کر دے لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر صادق لکڑی صرف زبانی دعوے کرے یا پاکستان کا شیعہ زبانی دعوے کرے کہ ہم مانتے ہیں صحابہ کو، کیا مانتے ہو بھائی؟ تمہارے گرو گھنٹال نے تو لکھا ابو بکر کافر ہے، محمد بن یعقوب کلونی نے تو لکھا ابو بکر کافر ہے، غلام حسین نقوی نے تو لکھا ابو بکر کافر ہے، تمہارے ملا باقر مدرسی نے تو لکھا ابو بکر کافر ہے، تم کیا مانتے ہو؟ تم خمینی کو امام بھی کہتے ہو اور پھر صحابہ کو بھی مانتے ہو، تم کلونی کو امام بھی مانتے ہو پھر صحابہ کو بھی مانتے ہو پھر ملا باقر مدرسی کو بھی مانتے ہو پھر صحابہ کو بھی دیندار مانتے ہو، یہ جو تمہارا تکیہ ہے سپاہی صحابہ اس تکیے پہ سو جوتا لگا چکی ہے، لگا چکی ہے۔ اب شیعہ پاکستان میں پریشان ہو گیا ہے، ہو گیا ہے یا نہیں پریشان ہے یا نہیں؟ تو اس کی پریشانی ایک ہی طرح دور ہو سکتی کہ وہ کھلے عام پیدا کا اعلان کرے، صحابہ کے ساتھ کھلے عام محبت کا اعلان کرے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے سمجھ میں، آپ سپاہی صحابہ کے پروگرام سے متفق ہیں کہ اتفاق کرتے ہیں؟ وہ اتفاق کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کر، میرے بھائیو کالج کے لڑکے کالج کی بسوں پہ لڑتے ہو، انتظامیہ کے کلرک کو اپنے تنخواہوں پہ لڑتے ہو، سکول کے بچوں پاٹ اور کتابوں پہ لڑتے ہو، آؤ ساری لڑائیاں چھوڑو اور عائشہ صدیقہ کے لیے لڑو، آؤ ابو بکر اور عمر کی عزت کے لیے لڑو، ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو گے۔ سپاہی صحابہ صحابہ کے ممبر بنوں گے اور بن گئے، ٹھیک ہے سپاہی صحابہ کے ممبر بنوں گے، پرچم لہراؤ گے، آنے والے بلدیاتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرو گے، آنے والے قومی صوبائی الیکشن میں شیعہ کو شکست دو گے، ایک ایک گھر میں ایک ایک بچے میں سپاہی صحابہ کے یونٹ بناؤ گے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا، وہاں پر دادا نے لکھا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد والا رسول والا محسوس، اللہ ہمارے رشتے معاف فرما، ہماری قطعوں سے دبر فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، اللہ جو کچھ ہم بیان کیا اس کو قبول فرما، اگر کچھ بات نصیب فرما، اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما، پوری دنیا میں اس پیغام کو عام فرما، پوری دنیا میں اس پیغام کو عام فرما، گلی گلی کچھ میں اللہ اس پیغام کو عام فرما، صلی اللہ تعالیٰ کر کے